खुदा से क़ुर्ब। ये मालूम होना चाहिए कि इंसान की हरकत एक हकीकी और वाकई हरकत है, ना कि एतबारी। महज और ये हरकत इंसान की रूह और नफ्स की है, ना कि जिस्म और तन की। और रूह का हरकत करना इसका ज़ाती फ़ेल है, ना कि आरजी। इस हरकत में इंसान का जौहर और गौहर हरकत करता है और मुतग़य्यर होता रहता है। लिहाजा इंसान की हरकत का सैर और रास्ता एक वाकई रास्ता है, ना कि एतबारी और मजाजी। लेकिन इसका मसीर इसकी मुतहरिक ज़ात से जुदा नहीं है, बल्कि मुतहरिक और हरकत करने वाला नफ्स अपनी ज़ात के बातिन में हरकत करता है और मसीर को भी अपने साथ लेकर चलता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हर हरकत के लिए कोई गायत गर्ज होती है। इंसान की ज़ात की हरकत की गर्ज और गायत क्या है? इंसान इस जहान में किस गर्ज और गायत की तरफ हरकत करता है और इस हरकत में इसका अंजाम क्या होगा? रिवायात और अहादीस से मालूम होता है कि इंसान की हरकत की जो गर्ज मुअय्यन की गई है वो क़ुर्ब इलाही है। लेकिन तमाम इंसान सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलते और क़ुर्ब इलाही तक नहीं पहुँचते। क़ुरान इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम करता है। एक, असहाब मैमना। दो, असहाब मुशस्समा। तीन, साबिकून, के जिन्हें मुकर्रबीन के नाम से मौसूम किया गया है। क़ुरान मजीद में आया है कि तुम इंसान तीन ग्रोह हो। असहाब मैमना, आप क्या जानते हैं कि असहाब मैमना कौन अशख़ास हैं? असहाब मुशस्समा, और आप क्या जानते हैं कि वो कौन अशख़ास हैं? बहिश्त की तरफ सबकत करने वाले और अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए भी सबकत करते हैं, ये वो अशख़ास हैं जो खुदा के मुकर्रब बंदे हैं और दर बहिश्त नईम में सुकूनत रखेंगे। असहाब मैमना यानी सआदतमंद हजरात, और असहाब मुशस्समा यानी अहल शकावत और बदबख्त। और साबिकीन वो हजरात हैं कि जो सिरात मुस्तकीम को तय करने में दूसरों पर सबकत करते हैं और क़ुर्ब इलाही के मकाम तक पहुँचते हैं। इस आयत से मालूम होता है कि हरकत नफ्स की गर्ज अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना है। खुदा एक और आयत में फरमाता है, अगर खुदा के मुकर्रबीन से हुआ तो क़यामत के दिन आराम वाली बहेश्त और नेमत इलाही से जो खुदा का अतिया है इस्तिफादा करेगा, और अगर असहाब यमीन से हुआ तो उनकी तरफ से तुम पर सलाम है, और अगर मुनकर और गुमराहों से हुआ तो इस पर दोजख का गर्म पानी डाला जाएगा और इसका ठिकाना जहन्नम होगा। नेज़ एक और आयत में है कि इस तरह नहीं है कि काफिरून ने गुमान किया हुआ है, यकीनन अब्रार और नेक लोगों का दफ्तर और किताब और जो कुछ इसमें मौजूद है आलीन यानी आला दर्जात में है। आप क्या जानते हैं कि आलीन क्या चीज़ है? और वो एक किताब है जो खुदा की तरफ से हुआ करती है और अल्लाह के मुकर्रब इस मकाम का मुशाहिदा करेंगे। इन आयात से मालूम होता है कि इंसान का इंतहाई कमाल और इसके सैर और हरकत की गर्ज और गायत अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना है, ताकि इंसान हरकत करके इस मकाम तक जहाँ पहुँचे। लिहाजा मुकर्रबीन का ग्रोह सआदत मंदों में से एक मुमताज़ ग्रोह है। क़ुरान मजीद में आया है कि जब मलाइका ने कहा, ए मरियम, खुदावंद आलम ने तुझे एक कलमा की जो खुदावंद आलम की तरफ से है, यानी ईसा इबन मरियम की बशारत दी है कि जो दुनिया और आखरत में खुदा के नज़दीक इज़्ज़त वाला और उसके मुकर्रब बंदों में से है। इन आयात और रिवायात से इस्तफादा होता है कि अल्लाह ताला के लायक और मुमताज़ बंदे के जिन्होंने ईमान और नेक आमाल में दूसरों पर सबकत हासिल कर ली है बहुत ही आला जगह पर सुकूनत करेंगे, कि जिसे क़ुर्ब इलाही का मकाम बतलाया गया है, और शुहदा भी इसी मकाम में रहेंगे। क़ुरान मजीद में आया है कि जो राह खुदा में मारे गए हैं उनके बारे में ये गुमान ना करके वो मर गए हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के हाँ रोज़ी पाते हैं। लिहाजा इंसान का इंतहाई और आखिरी कमाल खुदावंद आलम का क़ुर्ब हासिल करना होता है। क़ुर्ब खुदा के मानी। ये मालूम किया जाए कि खुदा के क़ुर्ब का मतलब और मानी क्या है, और किस तरह तसव्वुर किया जाए कि इंसान खुदा के नज़दीक हो जाए। क़ुर्ब के माने नज़दीक होने के हैं, और किसी के नज़दीक होने को तीन मानी में इस्तेमाल किया जाता है। क़ुर्ब मकान, दो मौजूद जब एक दूसरे के नज़दीक हों तो उन्हें कहा जाता है कि वो एक दूसरे के करीब हैं। قربِ زمانی، جب دو چیزیں ایک زمانے میں ایک دوسرے کے نزدیک ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب اور ہم اثر ہیں، اور یہ واضح ہے کہ بندوں کا خدا کے نزدیک اور قریب ہونا ان دونوں معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کسی مکان اور زمانے میں موجود نہیں ہوا تھا تاکہ کوئی چیز اس مکان اور زمان کے لحاظ سے خدا کے قریب اور نزدیک کہی جائے، بلکہ خدا تو زمانے اور مکان کا خالق ہے اور ان پر محیط ہے۔ قرب مجازی، کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے قریب اور نزدیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا احترام اور ربط اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی خواہش کو وہ بجا لاتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ اسے انجام دے دیتا ہے۔ اس طرح کی نزدیکی اور قرب کو مجازی اور اعتباری اور تشریفاتی قرب اور نزدیکی کہا جاتا ہے۔ یہ قرب حقیقی نہیں ہوا کرتا بلکہ مورد احترام قرار دینے والے شخص کو اس کا نزدیکی اور قریبی مجازی لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے بندوں کو خدا سے اس معنی کے لحاظ سے قریبی اور نزدیکی قرار دیا جا سکتا ہے؟ آیا خدا سے قرب اس معنی میں ہو سکتا ہے یا نہ؟ یہ مطلب ٹھیک ہے کہ خدا اپنے لائق بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان سے علاق مند ہے اور ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا قرب خدا سے اس معنی میں مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ علوم عقلیہ اور آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی حرکت ذاتی اور اس کا صراط مستقیم پر چلنا اور مسیر ایک امر واقعی ہے، نہ کہ امر اعتباری اور تشریفاتی۔ خدا کی طرف رجوع کرنا کہ جس کے لیے اتنی آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں ایک حقیقت اور واقعیت ہے اور اسے امر اعتباری نہیں بنایا جا سکتا، جیسے خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر، اس حالت میں کہ جب اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ نیز فرماتا ہے، جس نے نیک عمل انجام دیا اور اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، جس نے برا عمل انجام دیا اس کا نقصان اسے پہنچے گا، اس وقت تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ گے۔ خدا فرماتا ہے، جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ملک ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور صراط مستقیم اور سبیل اللہ اور نفس کا کامل ہونا، یہ ایسے امور ہیں جو واقعی ہیں، نہ اعتباری اور تشریفاتی۔ انسان کا خدا کی طرف حرکت کرنا ایک اختیاری اور جانی ہوئی حرکت ہے کہ جس کا نتیجہ مرنے کے بعد جا معلوم ہوگا۔ وجود میں آنے کے بعد یہ حرکت شروع ہو جاتی ہے اور موت تک چلی جاتی ہے، لہٰذا خدا سے قرب ایک حقیقی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لائق بندے واقعاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور گناہگار اور نالائق اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ خدا سے قرب کے کیا معنی ہیں۔ خدا سے قرب وہ قرب نہیں کہ جو متعارف اور جانا پہچانا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ایک علیحدہ قسم ہے کہ جسے قرب کمالی اور وجودی درجے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مطلب کے واضح ہونے کے لیے ایک تمہید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ فلسفہ اسلام اور کتب فلسفہ میں یہ مطلب پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ وجود اور ہستی ایک حقیقت ہے کہ جس کے کئی درجات اور مراتب ہیں۔ وجود بجلی کی روشنی اور نور کی طرح ہیں، جیسے نور کے کئی درجات زیادہ اور کم ہوتے ہیں۔ ایک درجہ مثلاً کم تر 1 وولٹ بجلی کا ہے کہ جس میں روشنی تھوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر چلے جائیے زیادہ سے زیادہ درجے پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام نور اور روشنی کے وجود ہیں اور درجات ہیں۔ کم تر اور اعلیٰ درجے کے درمیان کے درجات ہیں جو سب کے سب نور ہیں، ان میں فرق صرف شدت اور ضعف کا ہوتا ہے۔ بعینہ اس طرح وجود اور ہستی کے مختلف مراتب اور درجات ہیں کہ جن میں فرق صرف شدت اور ضعف کا ہوتا ہے۔ وجود کا سب سے نیچا اور پست درجہ اس دنیا کے وجود کا درجہ ہے کہ جسے مادہ اور طبیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وجود کا اعلیٰ ترین درجہ اور رتبہ ذات مقدس خدا کا وجود ہے کہ جو ذات مقدس کمال وجود کے لحاظ سے غیر متناہی ہے۔ ان دونوں مرتبوں اور درجوں کے درمیان وجود کے درجات اور مراتب موجود ہیں کہ جن کا آپس میں فرق شدت اور ذوف کا ہے. یہیں سے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جتنا وجود قوی تر اور اس کا درجہ بالا تر اور کامل تر ہوگا وہ اسی نسبت سے ذات مقدس غیر متناہی خدائے متعال سے نزدیک تر ہوتا جائے گا. اس کے برعکس وجود جتنا ضعیف تر ہوتا جائے گا اتنا ہی ذات مقدس کے وجود سے دور تر ہوتا جائے گا. اس تمہید کے بعد بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور دور ہونے کے معنی واضح ہو جاتا ہے. انسان روح کے لحاظ سے ایک مجرد حقیقت ہے جو کام کرنے کے اعتبار سے اس کا تعلق مادہ اور طبیعت سے ہے کہ جس کے ذریعے حرکت کرتا ہے اور کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے انتہائی درجے تک جا پہنچتا ہے. حرکت کی ابتدا سے لے کر مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ ایک شخص اور حقیقت ہی ہوا کرتا ہے, لیکن جتنا زیادہ کمال حاصل کرتا جائے گا اور وجود کے مراتب پر سیر کرے گا وہ اسی نسبت سے ذات الہی کے وجود غیر متناہی کے نزدیک ہوتا جائے گا. لیکن جتنا زیادہ کمال حاصل کرتا جائے گا اور وجود کے مراتب پر سیر کرے گا وہ اسی نسبت سے ذات الہی کے وجود غیر متناہی کے نزدیک ہوتا جائے گا. انسان ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے وجود کو کامل سے کامل تر بنا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ قرب الہی کے مقام تک پہنچ جائے اور منبع ہستی اور چشمہ کمال اور جمال کے فیوضات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے اور خود بھی بہت سے آثار کا منبع اور سرچشمہ بن جائے. اس توضیح کے بعد واضح ہو گیا کہ انسان کی حرکت اور بلند پروازی ایک غیر متناہی مقصد کی طرف ہوتی ہے. ہر آدمی اپنی کوشش اور تلاش کے ذریعے کسی نہ کسی قرب الہی کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام کی کوئی خاص حد اور انتہا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور قرب کی حقیقت کے کئی مراتب اور درجات ہیں. قرب ایک اضافی امر ہے کہ انسان جتنی زیادہ محنت اور عمل کرے گا ایک اعلیٰ مقام اور اس سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا اور ذات اللہ کے فیوضات اور برکات سے زیادہ بہرمند ہوتا جائے گا. کمالات انسان کی بنیاد ایمان ہے. نفس انسانی کے کمالات تک پہنچنے اور ذات الہی کے قرب کی طرف حرکت کرنے کی اساس اور بنیاد ایمان اور معرفت ہے. ایک کمال تک پہنچنے والے انسان کو اپنے مقصد اور حرکت کی غرض و غایت کو اپنے سامنے واضح رکھنا چاہیے اور اسے معلوم ہو کہ وہ کدھر اور کہاں جانا چاہتا ہے اور کس طریقے اور راستے سے وہ حرکت کرے, ورنہ وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا. اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی حرکت کی سمت کو بتلاتا ہے اور اس کے مقصد اور غرض کو واضح کرتا ہے. جو لوگ خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں گے وہ صراط مستقیم کے طے کرنے سے عاجز اور ناتواں ہوں گے. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے منحرف ہیں. نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت کے عالم پر ایمان نہیں رکھتے وہ کمال کے عالم سے دور ہوا کرتے اور صرف مادیات اور اپنے نفس کی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے اس کا مقصد اور غرض سوائے مادی جہان کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ کمال کے راستے پر ہی نہیں ہے تاکہ قرب الہی تک پہنچنے کا اس کے لیے کوئی امکان باقی ہو. اس کی حرکت کی سمت صرف دنیا ہے اور انسانیت کے صراط مستقیم کے مرتبے سے دور ہو چکا ہے. اگر کافر کوئی اچھا کام بھی کرے تو وہ اس کے نفس کے کامل ہونے اور قرب تک پہنچنے کا وسیلہ نہ بن سکے گا, اس واسطے کہ اس نے اس کام کو خدا اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے انجام نہیں دیا ہے, بلکہ اس کا مقصد دنیا کے لیے اسے انجام دینا تھا کہ جس کا نتیجہ اسے اسی دنیا میں مل جائے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا ہوگا. خدا قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے پروردگار کے کافر ہوئے ہیں ان کے اعمال خاکستر اور راک کی طرح ہیں کہ جو ان میں سخت اندھیری کے خطرے سے دوچار ہوں اور ادھر ادھر بکھر جائیں اور جسے انہوں نے کمایا ہے اس کی حفاظت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے, یہی نجات کے راستے سے گمراہ اور دور ہیں. بہرحال اعمال کی بنیاد اور اساس ایمان ہے اور ایمان ہی عمل کو ارزش اور قیمت دیتا ہے. اگر مومن کی روح ایمان اور توحید سے مخلوط ہوئی تو وہ نورانی ہو جائے گی اور خدا کی طرف صعود اور رجوع کرے گی اور پھر نیک عمل بھی اس کی مدد کرے گا. قرآن مجید میں ہے، جو شخص عزت کا طلبگار تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت خدا کے پاس ہے۔ توحید کا اچھا کلمہ خدا کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ نیک عمل انسان کی روح کو بلندی پر لے جاتا ہے اور قرب الہی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور پاک و پاکیزہ اور خوشنما زندگی اس کے لیے فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو۔ بغیر ایمان کے روح تاریک اور ظلمانی ہے اور قرب الہی اور پاک و پاکیزہ زندگی کی لیاقت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں ہے، جو بھی نیک عمل انجام دے، خواب مرد ہو یا عورت، ایسی حالت میں کہ ایمان رکھتا ہو، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی کے لیے زندہ کریں گے۔ لہذا کمال حاصل کرنے والے انسان کو پہلے اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جتنا اس کا ایمان قوی تر ہوگا اتنا ہی وہ قوی درجات کمال کو حاصل کر سکے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ خدا تم میں سے جو ایمان رکھتا ہو اسے بالا اور بلند لے جاتا ہے، اور ان کو جو علم رکھتے ہوں بلند کرتا ہے۔ خدا اس سے کہ جو تم انجام دیتے ہو عالم اور آگاہ ہے۔ تکامل اور قرب حاصل کرنے کے اسباب۔ نفس کی تکمیل اور قرب خدا کئی ایک وسیلے اور ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کہ ان میں اہم ترین کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ ایک، ذکر خدا۔ دو، فضائل اور مکارم اخلاق کی تربیت۔ تین، نیک عمل۔ چار، جہاد اور شہادت۔ پانچ، احسان اور خدمت خلق خدا۔ چھ، دعا۔ سات، روزہ۔ ان تمام کو یہاں بیان کریں گے۔ پہلا وسیلہ، ذکر خدا۔ ذکر کو نفس کے اندرونی اور باطنی قرب الہی کی طرف حرکت کرنے کا نقطہ آغاز جاننا چاہیے۔ قرب کی طرف حرکت کرنے والا انسان ذکر کے ذریعے مادی دنیا سے بالا تر ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ عالم صفا اور نورانیت میں قدم رکھتا ہے، اور کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر عبادت کی روح اور احکام کی تشریح کرنے کی بزرگ ترین غرض اور غایت ہے، اور ہر عبادت کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کے ذکر کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے کہ عقل مند وہ انسان ہیں کہ جو قیام و قعود یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے پروردگار، اس عظیم خلقت کو تو نے بہودہ اور بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک اور پاکیزہ ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور نماز پڑھی، وہی نجات پا گیا۔ خدا فرماتا ہے اپنے پروردگار کا نام صبح اور شام لیا کرو۔ نیز فرمایا کہ اپنے خالق کو زیادہ یاد کیا کرو اور اس کی صبح اور شام تسبیح کیا کرو، اور نیز فرمایا ہے کہ جب تم نے نماز پڑھ لی ہو تو خدا کو قیام اور قعود اور سونے کے وقت یاد کیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے، خدا اسے بہشت میں اپنے لیے لطف و کرم کے سائے میں قرار دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے خدا کو یاد کیا کرو دن اور رات کے ہر وقت میں، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا اس مومن کو یاد کرتا ہے جو اسے یاد کرے، اور جان لو کوئی مومن بندہ خدا کو یاد نہیں کرتا مگر خدا بھی اسے اچھائی میں یاد کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دن اور رات میں مجھے زیادہ یاد کیا کر، اور ذکر کرتے وقت خشوع اور خضوع کرنے والا، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والا، اور مجھے یاد کرنے کے وقت آرام اور سکون میں ہوا کر، میری عبادت کر اور میرا شریک قرار نہ دے، تم تمام کی برگزشت اور لوٹنا میری طرف ہی ہوگا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنا ذخیرہ بنا اور نیک اعمال کے خزانے میرے سپرد کر۔ एक और जगह इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है कि हर चीज़ की कोई ना कोई हद और इंतहा होती है, मगर खुदा के ज़िक्र के लिए कोई हद और इंतहा नहीं है। खुदा की तरफ से जो वाजिबात हैं उनके बजा लाने की हद है। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा महदूद है, हज भी महदूद है कि जिसे इसके मौसम में बजा लाने से ख़त्म हो जाता है, मगर अल्लाह के ज़िक्र के लिए कोई हद नहीं है। और अल्लाह ताला ने थोड़े ज़िक्र करने पर इक्तफा नहीं की। फिर आपने ये आयत पढ़ी, ईमान वालों अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो और उसकी सुबह और शाम तस्बीह किया करो। अल्लाह ताला ने इस आयत में ज़िक्र के लिए कोई मकदार और हद मुअय्यन नहीं की। आपने इसके बाद फरमाया कि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करते थे, मैं आपके साथ रास्ते में जा रहा था तो आप ज़िक्र इलाही में मशगूल थे, अगर आपके साथ खाना खाता था तो आप ज़िक्र इलाही किया करते थे, यहाँ तक कि अगर आप लोगों के साथ बात कर रहे होते थे तो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल ना होते थे, और मैं देख रहा होता था कि आपकी ज़बान मुबारक आपके दहने मुबारक के अंदर होती थी तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह फरमा रहे होते थे। सुबह की नमाज के बाद हमें इकट्ठा बिठा देते और हुक्म देते कि दिन निकलने तक ज़िक्र इलाही करो, और फिर आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क्या मैं तुम्हें बेहतरीन अमल की ख़बर ना दूं जो हर अमल से पहले तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दे और खुदा के नज़दीक तमाम चीज़ों से ज़्यादा पाकीज़ा और पसंदीदा हो और तुम्हारे लिए दिरहम और दीनार से बेहतर हो, यहाँ तक कि खुदा की राह में जिहाद से भी अफजल हो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ज़रूर फरमाइए। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा किया करो, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी ने रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज़ की कि मस्जिद वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है। आपने फरमाया कि जो दूसरों से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ज़िक्र करने वाली ज़बान रखता हो उसको दुनिया और आखरत की खैर अता की जा चुकी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत कर और अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा कर, तेरे लिए ज़िक्र का अजर आसमान में होगा और ज़मीन में तेरे लिए नूर होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से नकल किया है कि आपने फरमाया कि जन्नत के बागात की तरफ सबकत और जल्दी करो। असहाब ने अर्ज़ किया कि बहिश्त के बाग कौन हैं? आपने फरमाया ज़िक्र के हलक़े और दायरे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो गाफिल लोगों में अल्लाह ताला के फ़िक्र करने वाला हो तो गोया वो जिहाद से भागने वालों के दरमियान मुजाहिद है, और इस तरह के मुजाहिद के लिए बहिश्त वाजिब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बहिश्त के बाग़ों से इस्तफादा करो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, बहिश्त के बाग़ क्या हैं? आपने फरमाया ज़िक्र की मजालिस। सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करो, और जो शख्स चाहता है कि खुदा के यहाँ अपनी क़दर और मंजिल मालूम करे तो देखे कि खुदा की क़दर और मंजिलत उसके नज़दीक क्या है, क्योंकि खुदा अपने बंदे को उस मकाम तक पहुँचाता है कि जिस मकाम को बंदे ने खुदा के लिए अख्तियार कर रखा है। और जान लो कि तुम्हारे अमाल में से बेहतरीन अमल खुदा के नज़दीक और अमाल में पाकीज़ा तरीन अमल जो हर एक अमल से बेहतर हो और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करे और तुम्हारे लिए इससे बेहतर हो कि जिस पर सूरज चमकता है, वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है। ये आयात और रिवायात जो बतौर नमूना ज़िक्र हुई हैं, इनसे ज़िक्र इलाही की क़दर और क़ीमत को आपने मालूम कर लिया है। अब ये देखा जाए कि ज़िक्र खुदा से मुराद क्या है। ज़िक्र खुदा की मुराद, ये मालूम हो चुका है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र इबादत में से एक बड़ी इबादत है, और नफ्स के पाक और पाकीज़ा और उसकी तकमील और सैर व सलूक इलल्लाह का बेहतरीन वसीला है। अब देखें कि ज़िक्र खुदा से जो आयात और रिवायात में वारद हुआ है, क्या मुराद है। क्या इससे मुराद यही लफ्ज़ी ज़िक्र मिसल सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, या इससे मुराद कोई और चीज़ है? क्या ये अल्फाज बग़ैर बातिनी तवज्जो के इतना बड़ा असर रखते हैं या नहीं? लुगत में ज़िक्र के मायने लफ्ज़ी ज़िक्र के भी आए हैं जो ज़बान से किए जाते हैं, اور توجہ قلب اور حضور باطن کے معنی بھی آئے ہیں. احادیث میں بھی ذکر ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے وقت عرض کی کہ اے خالق، اس کی جزا اور ثواب کے جس نے تجھے زبان اور دل میں یاد کیا ہو کیا ہے؟ جواب آیا، اے موسیٰ، میں اسے قیامت میں عرش کے سائے اور اپنی پناہ میں قرار دوں گا. اس حدیث کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ذکر لفظی جو زبان پر ہوتا ہے اور قلبی ذکر دونوں میں استعمال ہوا ہے، اور دوسری بہت سی روایات موجود ہیں کہ جن میں ذکر ان دونوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن غالباً اور اکثر ذکر کی توجہ قلبی اور حضور باطنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور حقیقی اور کامل ذکر بھی یہی ہوا کرتا ہے. خدا کے ذکر سے مراد ایک ایسی حالت ہے کہ خدا کو روح کے لحاظ سے دیکھ رہا ہو اور باطن میں جہان کے خالق کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ خدا کو حاضر اور ناظر جانے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے جانے. جو شخص اس طرح کی حالت میں خدا کو یاد کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا اور واجبات کو بجا لائے گا اور حرام چیزوں کو ترک کرے گا. اس معنی کے لحاظ سے اللہ کا ذکر آسان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، سب سے مشکل ترین عمل کے جو ہر شخص سے نہیں ہو سکتا تین ہیں. ایک، اپنے آپ سے لوگوں کو اس طرح انصاف دینا اور عدل کرنا کہ راضی نہ ہو اور دوسروں کے لیے وہ چیز کہ جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا. دو، مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساوات اور غم گساری کرنا. تین، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ذکر سے فقط سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ سے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے کہ جب کوئی واجب کام سامنے آئے تو اسے بجا لائے، اور جب حرام کام سامنے آئے تو اسے ترک کرے. رسول خدا نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کے لیے بلند و بالا اور مشکل ہیں. ایک، مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساوات اور برابری اور غم گساری. دو، اپنے آپ سے لوگوں کو انصاف دینا. تین، تمام حالات میں اس خدا کا ذکر کرنا. یہاں ذکر سے مراد سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد انسان کا خدا کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ جب کوئی حرام کام سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترک کر دے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کا سہو اور غفلت میں ذکر نہ کر اور اسے فراموش نہ کر. اللہ تعالیٰ کا کامل ذکر اس طرح کر کے تیرا دل اور زبان ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں، تیرا باطن اور ظاہر ایک دوسرے کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر سوائے اس حالت کے نہیں کر سکتا مگر تب جب کہ تو ذکر کی حالت میں اپنے نفس کو فراموش کر دے اور بالآخر تو اپنے آپ کو نہ پائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوگا وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا، جو شخص اللہ سے غافل ہوگا وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہدایت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گمراہی کی نشانی ہے. ذکر اور غفلت معصیت اور اطاعت کی بنیاد میں ہیں. لہٰذا اپنے دل کو قبلہ قرار دے اور زبان کو سوائے دل کے حکم اور عقل اور رضا الہی کی موافقت کے حرکت نہ دے، کیونکہ اللہ تیرے باطن ظاہر سے آگاہ ہے. اس شخص کی طرح ہو کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہو، یا اس شخص کی طرح ہو جو اعمال کے حساب دینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے. اپنے نفس کو سوائے الہی احکام کے جو تیرے لیے بہت اہم ہے، یعنی اوامر اور نواحی الہی اور اس کے وعدے اور عہد کے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر. حزن اور ملال کے پانی سے اپنے دل کو دھوئے اور پاک و پاکیزہ کرے. جبکہ خدا تجھے یاد کرتا ہے تو تو بھی خدا کو یاد کر، کیونکہ خدا نے تجھے اس حالت میں یاد کیا کہ وہ تجھ سے بے نیاز ہے، اسی لیے خدا کا تجھے یاد کرنا زیادہ ارزش اور قیمت رکھتا ہے اور زیادہ لذیذ اور کامل تر ہے، اور تیرے یاد کرنے سے بہت پہلے ہے. تیری اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا ذکر تیرے لیے خضوع اور حیا اور اس کے سامنے تواضع کا موجب ہوگا، اور اس کا نتیجہ اس کے فضل اور کرم کا مشاہدہ ہے. اس حالت میں اگر تیری اطاعت زیادہ بھی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کے مقابلے میں کم ہوگی، لہٰذا اپنے اعمال کو صرف خدا کے لیے بجا لا. اگر اپنے خدا کے ذکر کرنے کو بڑا سمجھے تو یہ ریا اور خود پسندی، جہالت اور لوگوں سے بد اخلاقی اپنی عبادت کو بڑا قرار دینے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غفلت کا موجب ہوگا۔ اس طرح کا ذکر سوائے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے اور کوئی ثمر اور نتیجہ نہیں دے گا، اور زمانے کے گزر جانے سے سوائے غم اور اندوہ کے کوئی اور اثر نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دو قسم پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خالص ذکر کے جس میں دل بھی ہمراہی کر رہا ہو، دوسرا وہ ذکر جو غیر خدا کی یاد کی نفی کر دیتا ہو، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری مدح نہیں کر سکتا، تو اس طرح ہے کہ جس طرح تو نے اپنی صفت خود بیان کی ہے۔ لہٰذا رسول خدا نے اپنے ذکر کی کوئی وقت اور ارزش قرار نہیں دی، کیونکہ اس مطلب کی طرف متوجہ تھے کہ بندے کا خدا کے ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر کرنا مقدم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو رسول خدا سے کمتر ہیں وہ اپنے اللہ کے ذکر کو ناچیز اور معمولی قرار دینے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے اور خود خدا بندے کو یاد نہ کرے، وہ اللہ کے ذکر کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ جیسے کہ ملاحظہ کر رہے ہیں، ان روایات میں قلبی توجہ اور باطنی حضور کو ذکر کرنے کا مصداق بتلایا گیا ہے، نہ صرف قلبی خطور اور بے اثر ذہنی تصور کو، بلکہ باطنی حضور جو یہ اثر دکھلائے کہ جس کی علامتوں میں سے اوامر اور نواحی الہی کی اطاعت کو علامت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ لفظی اور زبانی ذکر و اذکارش لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ وغیرہ کے اللہ کے حقیقی ذکر کے مصداق نہیں ہیں، بلکہ خود یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک مرتبہ اور درجہ ہیں۔ علاوہ اس کے یہ اذکار بھی قلب اور دل سے پھوٹتے ہیں۔ جو شخص ان لفظی اذکار کو زبان پر جاری کرتا ہے وہ بھی دل میں گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو خدا کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ وہ خدا کی طرف توجہ رکھتا تھا تب ہی تو اس نے ان اذکار کو زبان پر جاری کیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ان کلمات اور اذکار کا کہنا بھی مطلوب ہے اور ثواب رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قصد قربت سے ہوں۔ جیسے کہ ظاہری نماز انہی الفاظ اور حرکات کا نام ہے کہ جس کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، گرچہ نماز کی روح قلب کا حضور اور باطنی توجہ ہے۔ ذکر کے مراتب۔ ذکر کے لیے کئی ایک مراتب اور درجات ہیں، کہ سب سے کمتر مرتبہ اور درجہ لفظی اور زبانی ذکر سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ انقطاع کامل اور شہود اور فنا تک جا پہنچتا ہے۔ پہلا درجہ۔ پہلے درجے میں چونکہ ذکر کرنے والا خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور قصد قربت سے خاص اور مخصوص کلمات زبان پر بغیر معنی سمجھے اور متوجہ ہوئے جاری کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ۔ قصد قربت سے ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کی حالت میں ان کے معنی کو بھی ذہن میں خطور دیتا ہے۔ تیسرا درجہ۔ زبان قلب کی پیروی کرتی ہے اور ذکر کہتی ہے، اس معنی میں کہ جب دل خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے باطن ذات میں ان اذکار کے معنی پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ زبان کو حکم دیتا ہے کہ وہ خدا کا ذکر شروع کر دے۔ چوتھا درجہ۔ خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان خالق جہان کے بارے میں حضور قلبی اور توجہ کامل رکھتا ہے اور اسے حاضر اور ناظر اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے حاضر دیکھتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرنے والے انسان اس حالت میں درجات رکھتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں، بعض کامل تر ہیں۔ جتنی مقدار غیر خدا سے قطع تعلق کرے گا اتنی ہی مقدار خدا سے مانوس اور اس سے علاق مند ہوگا، یہاں تک کہ انقلاع کامل اور لقاء اور فنا کی حد تک جا پہنچے گا۔ اس درجے میں خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور غیر حقیقی اور مجازی علاقہ اور ربط اس نے ختم کر دیے ہوتے ہیں، خیرات اور کمال کے مرکز سے متصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے سامنے تمام چیزیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کو بھی چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، غیر خدا سے قطع روابط رکھتا ہے اور صرف ذات الہی سے اپنی محبت کو مختص کر دیتا ہے۔ सिवाय खुदा के और कोई कमाल नहीं देखता, ताकि इससे दिल को लगाए और वाबस्ता करे। किसी को मुनस नहीं देखता ताकि इससे उन्स और मोहब्बत करे। इस तरह के ख़ास बंदों ने अज़मत और जलाल व कमाल और खैर और नूर व ईमान के सर चश्मे को पा लिया होता है और अपनी बातनी आँख से जमाल इलाही का मुशाहिदा कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक लहजे के लिए भी वो दुनिया की मजाजी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते और उन्हें अपना दिल नहीं देते, चूँकि वो कमालात के मंबे तक पहुँच चुके हैं। लिहाजा उनकी निगाह में मजाजी और आर्जी कमालात कोई हैसियत नहीं रखते। वो अल्लाह ताला के लगा और इश्क और मोहब्बत में जलते रहते हैं और खुदा से उन्स और मोहब्बत की लज्जत को दुनियावी चीज़ों से तबादला नहीं करते। और अगर जहाँ की ज़ाहरी चीज़ों को भी देखते हैं तो उसमें भी नूर और जमाल इलाही और वजूद कामिल की निशानी और अलामत का अक्स मुशाहिदा करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किस तरह तेरे वजूद के साबित करने के लिए इस चीज़ से इस्तदलाल किया जाए कि जो ख़ुद तेरी मोहताज है? क्या तेरे गैर के लिए जहूर है जो तेरी ज़ात के लिए मौजूद नहीं है, ताकि तू उसके जहूर के ज़रिए ज़ाहिर किया जाए? कब तू दूर था ताकि आसार और अलाइम तेरे तक पहुँचने के असबाब बन सकें? वो आँख अंधी है जो तुझे अपना मराकब और मुशाहिदा करने वाला नहीं देखती। कितना नुकसान में है वो बंदा के जिसे तूने अपनी मोहब्बत से कुछ हिस्सा नहीं दिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शाबानिया मुनाजात में फरमाते हैं, ऐ खुदा, पूरी तरह अपने में गर्क और कामिल होने को मुझे अता कर और मेरे दिल की आँखों को अपने जमाल के नूर के मुशाहिदा करने का नूर अता फरमा, ताकि मेरे दिल की आँखें नूर के हिजाब को पार करके तेरी अजमत तक पहुँच जाए और हमारी रूहें तेरे मकाम कुद से जा वसल हों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस तरह के ख़ास बंदों के हक़ में यूं इरशाद फरमाते हैं, खुदाया, तेरी सना और तारीफ जो तेरे लायक और सजावार है, ज़बान से बयान करने में वो तेरे बंदे आजिज़ हैं, तेरी ज़ात के जमाल हकीकत तक पहुँचने से वो आजिज़ हैं, तेरे जमाल के अनवार को देखने की आँखें कुदरत नहीं रखती। तूने अपने बंदों के लिए तेरी मार्फत के मकाम तक पहुँचने के लिए सिवाय इज्ज़ के इजहार के और कुछ नहीं रखा। खुदाया, हमें इन बंदों से करार दे कि तेरे लगा के शौक़ का पौधा जिनके दिलों पर बोया गया है और मोहब्बत की आतिश ने इनके दिलों को घेर रखा है, लिहाजा वो आली अफकार के आशियाने में उतरते हैं और मकाम क़ुर्ब व शहूद इलाही के बागात से नेमतें हासिल करते हैं और मोहब्बत के चश्मे से लुत्फ़ करम के जाम पीते हैं, सफ़ा और मोहब्बत और मवद्दत के चश्मे में वारिद होते हैं। इनके दिल की आँखों से पर्दा उठ गया है और अकायद में शक व तरदीद और तारीकी इनके दिलों से दूर हो गई है और उनके दिलों में शक का गुज़र ज़ायल हो चुका है। तहक़ीक़ के ज़रिए इनके दिलों की मार्फत ने वसअत पैदा कर ली है और ज़हद की दौड़ लगाने में इनकी हिम्मत बुलंद हो चुकी है। खुदा के साथ मामला करने में पसंदीदा खातिर होते हैं और खुदा के साथ उन्स की मजलिस में पाकीज़ा बातिन रखते हैं और खुदा के साथ उन्स की मजलिस में पाकीज़ा बातिन रखते हैं और खौफ के मकाम में अमन और आराम का रास्ता मौजूद पाते हैं और अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करने में मुतमईन नफ्स रखते हैं। सआदत और निजात के रास्ते में यकीन के मरतबे तक पहुँचे हुए हैं। महबूब के मुशाहिदा करने में उनकी आंखें रोशन हैं और इसके पाने में कि जिसकी उम्मीद करते बातनी आराम और इत्मीनान रखते हैं। दुनिया के मामलात में आखरत के लिए फ़ायदा हासिल किया। ए खुदा, तेरे ज़िक्र के इल्हाम के तसव्वुरात दिलों पर कितने लज्जत आवर होते हैं और तेरी तरफ गैब के तफक्कुर के ज़रिए आने में कितनी मिठास और शीरीनी है और तेरी मोहब्बत का ताम कितना मज़ेदार है और तेरे क़ुर्ब का पानी कितना लजीज और खुशगवार है। हमें दूर करने और निकाल दिए जाने से पनाह दे और हमें मखसूस तर आरिफ और अपने बंदों में साले तरीन बंदा और अतात करने में सादिक तरीन और इबादत करने वालों में खालिस तरीन इबादत करने वाला करार दे। ऐ बुजुर्ग तर और अजीम और करीम और एहसान करने वाला खुदा, तुझे तेरी अता और रहमत की कसम, ऐ अरहमर राहिमीन। खुलासा, چوتھا مرتبہ اور مقام بہت ہی عالی اور بلند و بالا ہے، اور پھر اس کے کئی ایک درجات اور مراتب ہیں جو ذات مقدس واجب الوجود اور کمال و جمال غیر متناہی تک جاتے ہیں۔ اہل اللہ اور عارفین کی اصطلاح میں ان کے مختلف نام ہیں، جیسے مقام ذکر، مقام انس، مقام انقطاع، مقام محبت، مقام شوق، مقام رضا، مقام خوف، مقام شہود، مقام عین الیقین، مقام حق الیقین، اور آخری مقام جسے مقام فنا نام دیتے ہیں۔ یہ تعبیرات اکثر آیات اور احادیث سے لی گئی ہیں، اور ہر ایک نام کی کچھ نہ کچھ مناسبت بھی ہے۔ جب عارف اور عبادت گزار واجب الوجود ذات الہی کے جمال اور عظمت غیر متناہی کی طرف توجہ کرے اور اس کی محبت اور فیوضات کو سامنے رکھے اور اپنی تقصیر اور ناتوانی اور اب مقام اعلیٰ تک نہ پہنچنے کی مسافت سے دور ہونے کا احساس کرے، تو پھر اس کے دل میں شوق اور عشق سوز اور گداز پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت اور مقام کا نام شوق کا مقام دیا جاتا ہے۔ جب کمالات کے درجات اور مقامات پر کوئی پہنچ جائے تو وہ انہی درجات اور معلومات سے انس کرنے لگتا ہے اور خوش اور شاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس درجے اور رتبے کو مقام انس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب عظمت اور کمال غیر متناہی ذات الہی کی طرف توجہ کرے اور اس عظمت کے مقام کے پانے میں اپنی کمزوری اور عجز اور قصور پر مطلع اور واقف ہو، تو اس کا دل لرستا اور دکھتا ہے، اس کے تمام وجود پر خوف اور ڈر چھا جاتا ہے، تو پھر وہ گریہ و زاری کرنے لگتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس حالت کا نام مقام خوف رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی تمام مقامات کی کسی نہ کسی انسان کی کیفیت اور حالت کی مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ناچیز بندہ جو یہ کتاب لکھ رہا ہے اور جو خواہشات نفس اور مادی تاریکیوں اور ظلمات کا قیدی مقام معنوی کے حاصل کرنے سے محروم ہے، اس بحر بے قرار میں وارد نہ ہو اور ان مقام عالیہ کی شرح اور توضیع انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دے جو اس کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ جس نے محبت اور انس اور لقاء اللہ کا ذائقہ ہی نہ چکھا ہو، وہ ان مقامات عالیہ کی توضیع اور تشریح سے عاجز اور ناتواں ہوگا۔ نیکوں کو دوست رکھتا ہوں گرچہ انہی سے نہیں ہوں۔ خدایا، ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت عنایت فرما اور ہمیں حلاوت چکھنے والے افراد سے قرار دے۔ یہاں بہتر ہوگا کہ جو اس کے اہل تھے ان کی بات اور گفتگو کو نقل کیا جائے۔ عارف ربانی فلسوف عالی ملا صدر شیرازی لکھتے ہیں، اگر کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے پڑ جائیں تو وہ خواب غفلت اور جہالت سے بیدار ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس محسوس جہان کے علاوہ بھی کوئی دوسرا جہان ہے، حیوانی لذات سے اعلیٰ اور بھی لذات ہیں۔ تو اس حالت میں وہ باطل اور بے ارزش امور سے روح گردانی کر لیتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں فکر اور غور شروع کر دیتا ہے اور مواعظ الہی کو سنتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں غور کرتا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے اور آخرت کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لغویات اور فضولیات جیسے جاہ و جلال، مقام و منصب، مال اور متاع سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے تو حتمی ارادہ کر لیتا ہے کہ غیر خدا سے چشم پوشی کرے اور اللہ تعالیٰ کی جانب حرکت کرے اور خواہش نفس کے مقام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرے۔ اس حالت میں اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار ملکوتی ظاہر ہو جاتے ہیں اور عالم غیب کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور عالم قدس کے صفات آہستہ آہستہ اس کے لیے آشکار ہو جاتے ہیں اور غیبی امور کو مثالی صورت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جب وہ امور غیبی کے مشاہدے کی لذت کو چکھ لے تو پھر خلوت اور دائمی ذکر کرنے سے علاقہ مند ہو جاتا ہے، اس کا دل حسی مشاغل سے خالی ہو جاتا ہے اور تمام وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کر لیتا ہے۔ اس حالت میں اس پر علوم لدنی آہستہ آہستہ اترنے لگتے ہیں اور معنوی انوار کبھی کبھی اس کے لیے ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کامل تمکن اور تحقیق حاصل کر لیتا ہے۔ تلون مزاجی اور تغیر دور ہو جاتی ہے اور آرام اور سکون اس پر نازل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ عالم جبروت میں وارد ہو جاتا ہے اور عقول مفارقہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے انوار سے نورانی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قدرت اور سلطان الہی اور عظمت اور کبریا کا نور آشکار ہو جاتا ہے، اور اس کی انانیت اور وجود کو متلاشی اور ہبہ منشوار کر دیتا ہے، اور ذات احدیت کی عظمت اور قدرت کے سامنے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس حالت اور مقام کو مقام احدیت کہا جاتا ہے، اور اغیار سالک کی نگاہ میں مستحلک ہو جاتے ہیں، اور لمن الملک الیوم اللہ الواحد القہار کی آواز کو سنتا ہے۔ عارف ربانی ملا فیض کاشانی لکھتے ہیں کہ خدائی محبت اور اس کی تقویت روحِ خدا اور اس کے لقا کے لیے اسباب مہیا کرنے کا طریقہ معرفت اور اس کو تقویت دینا ہوا کرتا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ قلب کو دنیاوی علائق اور مشاغل اور کامل طور پر انقطاع اللہ کا وسیلہ اور ذریعہ صرف ذکر اور فکر اور غیر خدا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، کیونکہ دل ایک برتن کی مانند ہے۔ اگر برتن پانی سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس میں سرکہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی، پانی کو برتن سے خالی کیا جائے تاکہ اس میں سرکہ ڈالا جا سکے۔ خداوند کریم نے کسی کے لیے دو دل پیدا نہیں کیے۔ کامل محبت یوں ہوگی کہ سارے دل میں خدا کو دوست رکھے۔ جب غیر خدا کی طرف توجہ رکھے گا تو دل کا کچھ حصہ غیر خدا میں مشغول ہوگا۔ پس انسان جتنا غیر خدا کے ساتھ مشغول رہے گا اتنی مقدار خدا کی محبت میں کمی واقع ہوگی، مگر غیر خدا کی طرف توجہ اس نیت سے ہو کہ وہ بھی خدا کی مخلوق اور خدا کا فعل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مظہر ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ حالت شوق کے غلبے سے حاصل ہوتی ہے بائیمانی کہ انسان کوشش کرے کہ جو کچھ اس کے لیے آشکار ہوا ہے اس سے زیادہ آشکار ہو، اور اس کی طرف جو اسے ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے شوق پیدا کرے، کیونکہ شوق اس چیز سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی چیز کچھ آشکار ہو اور کچھ آشکار نہ ہو، ہمیشہ ان دو میں رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس واسطے کہ جو درجات اور مراتب اسے حاصل ہوئے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح خدا کے کمال اور جمال جو باقی ہیں ان کی زیادتی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بلکہ وصال کے حاصل ہو جانے سے وہ لذت بخش شوق کا احساس کرتا ہے کہ جس میں کوئی الم اور درد نہیں ہوا کرتا۔ پر شوق کبھی ختم نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہت سے بالا درجات کو مشاہدہ کرتا ہے۔